الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن يؤدب الرجل أهله خير من أن يتصدق بصاعٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن مختلف نعمتوں سے نوازا ہے وہ تو تعداد کے اعتبار سے اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اور آپ اس کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. خود باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو اگر تم شمار کرنا چاہو, اللہ کی ایک نعمت میں بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں, اگر ان کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. فضائل صدقات میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے یہاں ایک صاحب مہمان ہوئے, انہوں نے ان کے سامنے لا کر روٹیاں رکھی. مہمان وہ روٹیاں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے, جلی بری ہو تو اس کو دور کر کے اچھی کھاوے. ان بزرگوں نے کہا کیا دیکھتے ہو, یہ روٹی تیار ہو کر ہمارے سامنے آئی, اتنے میں اس پر 360 محنتیں لگ چکی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 360 مخلوق نے اس روٹی کی تیاری میں بننے میں حصہ لیا ہے, پھر انہوں نے شمار کرایا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے حضرت میکائیل علیہ السلام کے حکم سے ایک چیز نکلتی ہے. دانہ جب کسان بوتا ہے تو اب بونے کے لیے وہ ہل چلائے گا, بیلوں کو استعمال کرے گا, خود محنت کرے گا, زمین میں دانے کو دبائے گا, پانی پلائے گا, آسمان اپنی خدمت پیش کرتا ہے, سورج اور چاند اپنی خدمت پیش کرتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جو اس میں لگتی ہیں, یہاں تک کہ آخر میں دانہ تیار ہونے کے بعد, چکی میں پسنے کے بعد, آٹا بننے کے بعد اور پھر روٹی تیار ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ کی کس کس مخلوق نے اس کی تیاری میں حصہ لیا, اگر ہم سوچیں تو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت میں کئی کئی نعمتیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن مختلف نعمتوں سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں ایک بہت عظیم نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی. اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ان سے آپ پوچھئے, ان کے دل سے سوال کیجئے کہ یہ کیسی نعمت ہے, لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے پتا نہیں کیسی کیسی تدبیریں اختیار کرتے ہیں. بہت سے تو اہل ایمان اپنا ایمان تک داؤں پر لگا دیتے ہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ وہی آدمی لگا سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی, ضرورت ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی ہم قدردانی کریں اور اس کا شکر ادا کریں. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, قیامت کے روز تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں آپ نے ان نعمتوں کی کیا قدر کی, اس کا کیا حق ادا کیا, اس نعمت کی نسبت سے آپ پر جو فرض منصبی اور ذمہ داری عائد ہوتی تھی آپ نے وہ کیسے ادا کی, وہ قیامت کے روز باقاعدہ پوچھا جائے گا. ہم اور آپ پیدا ہونے سے لے کر مرتے تک بے شمار نعمتیں استعمال کر کے دنیا سے جاتے ہیں, ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے متعلق ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ کل کو قیامت میں بندہ جب حساب کے لیے پیش ہوگا, کوئی بھی انسان جب بھی اللہ کے حضور اس کو حساب کتاب کے لیے فرشتے پیش کریں گے تو اس کے ساتھ تین دفتر تین رجسٹر ہوں گے. ایک رجسٹر تو وہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو اس آدمی نے دنیا میں استعمال کی تھی پیدا ہونے سے لے کر مرتے تک. یہ جب سے پیدا ہوا اور مرا وہاں تک اللہ کی یہ نعمتیں اس نے استعمال کی, اتنا پانی استعمال کیا, اتنی غذا استعمال کی, اتنی ہوا سے اس نے سانس لی, سورج کی اتنی روشنی سے فائدہ اٹھایا, چاند کی اتنی چاندنی سے فائدہ اٹھایا, زمین سے یہ فائدہ اٹھایا, پتہ نہیں کیا کیا نعمت ہے. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. وہ ساری نعمتوں کا اس رجسٹر کے اندر تذکرہ ہوگا. دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں اس کی طاعتیں, اس نے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت وغیرہ کی ہوگی اس کا تذکرہ ہوگا. اور تیسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں اس کی معاصی اور گناہوں کا تذکرہ, کہ بھائی اس نے کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں کی. یہ تین رجسٹر ہر بندے کے ساتھ جب بندے کو اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش کریں گے تو یہ تین رجسٹر بھی پیش ہوں گے. اسی حدیث میں یہ ہے کہ اب کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ وہ نعمتوں کے رجسٹر کے اندر جو سب سے چھوٹی نعمت, سب سے کم درجے کی نعمت ہوگی, اس نعمت کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے, فرمائیں گے کہ تو اس کی طاعتوں اور عبادتوں کے اندر سے اپنی قیمت وصول کر لے. گویا ظاہر ہے اس نے تیری قیمت کتنی ادا کی ہے اللہ کی فرما برداری کر کے اور عبادت کر کے. تو اسی حدیث میں ہے کہ وہ نعمت چھوٹی سے چھوٹی نعمت جو ہوگی وہ آگے بڑھے گی اور اس آدمی کی ساری عبادتوں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہو جائے گی. باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے, وہ عرض کرے گی اے باری تعالیٰ میں نے اس کی ساری طاعتیں لے لی پھر بھی میری قیمت ابھی ادا نہیں ہوئی. بندہ جب یہ منظر دیکھے گا تو لرز جائے گا, کانپ جائے گا کہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی ایک نعمت کا حق میری زندگی بھر کی عبادتوں اور طاعتوں سے ادا نہیں ہو پایا تو اب بھی دوسری نعمتوں کا معاملہ, اور پھر میں نے تو اللہ کی بے شمار نافرمانیاں کی ہیں, کیا ہوگا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ہر نعمت جو ہے ہم سے کچھ چاہتی ہے, ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں. اگر آدمی اس کا شکر ادا کرتا ہے, اس کی قدردانی کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. قرآن ہی میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, قدردانی کرو گے. شکر ادا کرنے کا مطلب قدردانی, اس کا جیسا یہ کرنا چاہیے لحاظ کرنا چاہیے کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری کرو گے ناقدری کرو گے تو ان عذابی لشدید میری گرفت میرا عذاب میری پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ تو بندوں سے یہ چاہتے ہیں سب دینے کے بعد بھی کہ بندے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو ایمان لے آؤ اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا, کائی کو اللہ تمہیں عذاب دے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو گویا ہمیں اللہ کی یہ نعمتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں, اس کی قدردانی کریں. یا اولاد والی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کا شکر کیا ہے, اس کی قدردانی کیا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر اور قدردانی یہ ہے کہ اولاد سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, جو فرائض عائد کیے گئے ہیں, ان کو ادا کرنے کا ہم اہتمام کریں. اور وہ فرائض کیا ہیں, وہ ذمہ داریاں کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم کی گئی ہیں. کچھ تو وہ ہیں جس کو دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے, اس اولاد کے گویا کھانے پینے کا مجھے انتظام کرنا چاہیے, اس کے پہننے اوڑھنے کا مجھے انتظام کرنا چاہیے, اس کی رہائش کا مجھے انتظام کرنا چاہیے. روٹی کپڑا اور مکان کے نام سے ان تین چیزوں کو تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بنیادی ضرورتیں ہیں ہر جاندار کی. جس کو بھی اللہ نے کوئی جان عطا فرمائی, روح, ہر ایک کے لیے یہ ضرورت, یہ انسانی کی خصوصیت نہیں ہے. دنیا کے دوسرے جو جاندار ہیں, جنگل میں رہنے والے درندے ہوں یا فضا میں اڑنے والے پرندے ہوں, ان کی بھی یہی ضرورتیں ہیں. ان کو بھی کھانا پینا لگا ہوا ہے, ان کو بھی جو ہے گویا پہننے اڑنے یا گرمی سردی سے بچاؤ کی ضرورت ہے, ان کے لیے بھی رہائش کا انتظام ہونا چاہیے. اب یہ ضرورتیں تو اولاد کی وہ ہیں جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے اور ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج کا انسان 24 گھنٹے گویا کولو کے بیل کی طرح اسی میں لگا ہوا ہے کہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کروں. لیکن یہ تو وہ ضرورتیں ہیں جس کو ہر آدمی پورا کرتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. بلکہ انسان کیا, جانور بھی اپنے اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. فضا میں اڑنے والی چڑیا وہ بھی اپنے بچے کی اس ضرورت کو تو پورا کرے گی نا وہ, اور جب تک کہ وہ بچہ خود اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتا, وہاں تک یہ چڑیا خود دانا چگ کر لا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالے گی, پانی لا کر کے اس کے منہ میں ڈالے گی, گھونسلہ بنا کر اس کو جو ہے رہائش کا اور اس کو سردی اور گرمی سے بچانے کا اہتمام کرے گی. یہی حال جنگل میں رہنے والا درندہ ہے, جو پھاڑ کھانے والا جانور جس کو ہم خطرناک سے, وہ بھی اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے. تو اگر ہم پوری کرتے ہیں تو ہم نے کون سا تیر مارا, گویا اس صورت میں ہمارا مقام اولاد کی, اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے معاملے میں ان سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے. یہ بات اور رہی, وہ جانور ہیں, جانور ہونے کی وجہ سے ان کی عقل اتنی زیادہ بڑھی ہوئی نہیں ہے, وہ اپنے گویا لیول پر اس کو پورا کرتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہے, تدبیریں دی ہے, اس لیے وہ اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے معاملے میں بھی ذرا ترقی کیے ہوئے ہیں. باقی نفس ضرورت کے اعتبار سے تو ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. آگے دوسری کون وہ ضرورتیں ہیں جو ایک انسان ہونے کے ناطے, یعنی ہماری اولاد جو ہے جہاں جاندار ہے, جاندار یعنی حیوان, ایک جان رکھنے والی چیز, اس کی تو یہ تین ضرورت ہے, لیکن وہاں انسان بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو شرف اور فضیلت بخشی, اس کے اوپر دوسرے جانداروں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے اعتبار سے, انسانیت کے اعتبار سے جو شرف اور فضیلت اور جو اوصاف ایک آدمی کو عطا فرمائے, ہمیں اپنی اولاد کے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنے کی بھی تو کوشش. خالی ہماری اولاد کھاتی پیتی رہے, ایک جانور کی طرح کھانے پینے کے معاملے میں ترقی کرتے رہے, اتنا ہی تو ہمارے لیے کافی نہیں, بلکہ ضرورت ہے کہ ہم ان کو اس کو انسانی خوبیاں جو ہے, مانوتا کے جو اوصاف ہیں, وہ اس کے اندر پیدا کرنے کا اہتمام کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کے بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی. ہم جہاں جاندار ہیں, انسان ہیں, وہاں ہم کیا ہیں, مسلمان بھی ہیں, مومن بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی یہ دولت جو عطا فرمائی, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایمانی اور اسلامی اخلاق اوصاف خوبیوں سے آراستہ کرنے کا کیا کریں؟ اہتمام کریں. ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے، ایک مومن کے مومن بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری کوشش یہ ہو کہ وہ ساری خوبیاں ہم اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنے کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہمیں اس کی طرف تاکید فرمائی. قرآن نے ہمیں حکم دیا، ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچیں؟ دنیا کی آگ کا حال یہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کسی کے گھر میں اگر آگ لگ جائے تو کیا وہ اپنی اولاد کو بچائے؟ بچوں بچوں نکلو نکلو، نہیں نہیں، چھوٹا بچہ ہوگا تو وہ پکڑ کر کے خود جلدی سے اس کو باہر نکال کر بچانے کا اہتمام کرے گا. ہم خالی بیٹھے بیٹھے یہ ہٹو یا آگ آ رہی ہے تم کو جلا دے گی اتنا کہہ کر کے مطمئن ہو کر بیٹھا نہیں رہے گا. یہاں تو یوں کہتے ہیں بھائی اب نماز کے لیے کہو اولاد کو، تو کیا کریں مول صاحب، ہم تو کہتے ہیں نماز کہ وہ آتی نہیں ہے. اور یہاں گھر میں آگ لگی ہو اور ان کو بچانے کے لیے آواز دیں اور نہ نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ پکڑ کر کے کھینچ کر زبردستی نکالیں گے، دھکا مار کر کہ کہیں وہ آگ کے اندر جلنے کی نوبت نہ آ جائے. تو حقیقت تو یہ ہے، قرآن تعبیر کرتا ہے آگ کا لفظ لا کر کے اسی طرح متوجہ کرتا ہے کہ دنیا کی آگ سے بچانے کے معاملے میں تم جس طرح مستعدی سے کام لیتے ہو، اگر اپنی اولاد کو متوجہ اور دھیان نہ دے تو تم زبردستی اس کو دھکا دے کر پکڑ کر کھینچ کر وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو. آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے بھی وہی تدبیر اختیار کرنی چاہیے. وہی اب کیسے بچیں گے؟ وہی اعمال جن اعمال کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، یا ان کو ان سے واقف کر کے اس پر عمل کرنے کی عادت ڈالی جائے. جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے واقف ہو کر، بھئی فلاں کام حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ بتاؤ، اور پھر ان سے بچنے کا عادی بناؤ. ان کو ایسی تربیت کرو، ٹریننگ دو کہ وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. پہلے خود ہی بچنا ہے. کو انفسکم، آج تو کیا ہو گیا، آدمی خود ہی شریعت کے عوامر یعنی جن کاموں کو کرنا چاہیے اس کو انجام دینے کا اہتمام نہیں کرتا، شریعت کے نواہی جن سے بچنا چاہیے ان سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، تو پھر اپنی اولاد کے متعلق کیا کرے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اصل دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے. ہمیں آخرت کے متعلق وہ احساس نہیں، وہ فکر نہیں، وہ گویا دل کے اندر جو بے کلی اور بے چینی ہونی چاہیے اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے، وہ ہمارے اندر نہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اس میں ایسے گویا پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی اس غفلت کا احساس بھی نہیں. وائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. تو اپنی اولاد کی گویا آخرت کو، ان کے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے، ان کو مومن اور مسلم بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں. یہ سلسلے ہمارے بزرگوں نے یہاں شروع کیے. ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ ہمارے اس ملک میں ہمارے اسلاف کرام، ہمارے گزشتہ بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول قائم ہے کہ اپنی اولاد کی ایمان اسلام کی حفاظت کے سلسلے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. تھوڑی توجہ سے کام لیں گے یہ مقصد حاصل ہو جائے گا. دنیا میں ایسے ملک ہیں، بلکہ آج تو آپ جن کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے وہاں بھی جائیں تو وہاں پر بھی لوگوں کے ایمان و اسلام جو ہے محفوظ نہیں رہا. اولاد کی بات تو دور کی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک ہندوستان کے اندر وہ نعمت عطا فرمائی. یہاں اسلامی حکومت جب ختم ہوئی مغلیہ دور حکومت کے بعد انگریزوں کا تسلط ہوا، تو ہمارے اکابر نے پہلے تو محنت یہ کی تھی کہ گویا انگریز کو جو ہے حکومت پر باقی نہ رکھا جائے، مسلح گویا ان کا مقابلہ کیا میدانوں کے اندر. لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا تو اس میں کامیابی نہیں ہوئی. انگریز نے چاہا اس ملک سے اسلام کو مٹا کر کے عیسائیت کو رواج دیا جائے. اس کے لیے اس نے جتنے بھی اسباب و وسائل حکومتی اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے, جو ہے تسلط کے اعتبار سے استعمال کیے جا سکتے تھے کہ قرآن تک کو ختم کرنے کی باقاعدہ بڑی تو کوششیں کی گئی, اور یہ تعلیمی سلسلے جو تھے اس کو کوئی ختم کرنے کے لیے. لیکن ہمارے بزرگوں نے اس زمانے کے اندر آپس میں مل کر, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا قرب عطا فرمایا تھا, اللہ کے مقرب اور جو ہے محبوب بندے تھے, اللہ نے ان کے قلوب میں تدبیر الہام فرمائی, انہوں نے جو ہے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا. اس کے نتیجے میں ایک تحریک ہے, ایک مومنٹ ہے جس کے ذریعے سے پورے علاقے کے اندر ایمان کو اور اسلام کو باقی رکھنے کے لیے یہ سلسلے جاری کی. اسی کے ماتحت مکاتب کا سلسلہ عمل میں آیا. ہمارے یہاں ہر جگہ پر, ہم آپ کا سورت شہر ہے دیکھ لیجئے, وہاں مختلف علاقوں کے اندر مختلف اللہ کے بندے جو ہے یہ مکاتب کے سلسلے کو چلا رہے ہیں اور اس فکر کو اوڑھے ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مخلص بندے عطا فرمائے جو ان چیزوں کو. اب دیکھیے اگلی عمل, اس میں وہاں چوک بازار میں جامع مسجد میں ہوا تھا, مفتی وسیم صاحب کے لیے کہا تھا, وہاں نورانی میں جو ہے ہمارے جو ہے یہ ہیں شبیر بھائی ہیں, اور اسی طریقے سے ملا مسجد ہے, اور اسی طریقے سے وہاں یہ بڑی مسجد کے اندر وہاں مدرسہ, ہاں دوبارہ سگرام پورہ میں, ہر علاقے میں اپنے اپنی جگہ پر مکاتب کا یہ سلسلہ قدیم زمانے سے چلا رہا, اور آج بھی اللہ کے مخلص بندے آپ کے اس علاقے میں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ چوڑگر مسجد اور یہ کون سا علاقہ سوداگر واڑے کے اندر مدینۃ العلوم اگلے گزشتہ سال ایک مجلس اس سلسلے میں ہوئی تھی, اور آپ حضرات کو متوجہ کیا تھا کہ آپ اس کی قدر کریں. جن جگہوں پر ایسے مدرسے نہیں, ہمارے دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے احباب یہ پورے ملک میں بھی گھومتے پھرتے ہیں, دنیا میں بھی جاتے ہیں, ان سے پوچھو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسے علاقے ہیں جہاں کوئی مکتب نہیں, کوئی پڑھانے والا نہیں. بعض ماں باپ جن کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر ہے وہ روتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی اولاد کو پڑھانا ہے. بعض ایسے ملکوں میں رہنے والے امریکہ میں اور کینیڈا میں اور ایسے ملکوں میں رہنے والے بڑے بڑے رئیس قسم کے میرے جاننے والوں میں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے وہاں کی رہائش کو چھوڑ کر ایسی جگہوں پر رہائش اختیار کی جہاں وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں, ایمان سے واقف کر سکیں. یہ قربانی انہوں نے دی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹھے بٹھائے یہ چیز عطا فرمائی ہے یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کے اس علاقے میں. میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ یہ مکاتب کا سلسلہ جو ہے اس پورے علاقے میں, اب یہ جیسے مدینۃ العلوم ہے تو اب مدینۃ العلوم کویا ذمہ دار, یہاں ہے کوئی ذمہ دار ایسا جو یوں کہتا ہو کہ میں فلانے کے بچے کو نہیں لوں گا؟ نہیں, بلکہ اس کی تو خواہش یہ ہے اس علاقے میں رہنے والے ہر ہر گھر کا بچہ ہمارے مدرسے میں آوے اور بڑھے, امام اسلام کے جو ہے احکام سے واقف ہو, سچا پکا مسلمان بنے, اس کے ایمان کی حفاظت ہو. گویا ماں باپ کی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو یہ حضرات کیا کر رہے ہیں, اپنے سر لے کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں تو یوں کہتا ہوں اس سے بڑا احسان اور کیا ہو. خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بھوکا مر رہا ہو اور باپ جو ہے اس کے کھانے کا پورا انتظام نہیں کر پاتا, کوئی دوسرا اگر جو ہے اس کے کھلانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو باپ کتنا احسان مند ہوگا. بھوک سے تو آدمی کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے, لیکن جہالت سے اور ایمان اسلامی احکام سے بے خبری کے نتیجے میں آدمی آخرت کی زندگی برباد کر لیتا ہے. تو جو لوگ آپ کے اولاد کی آخرت کو درست کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں, ان کا تو آپ کو جتنا بھی تعاون کرنا چاہیے, ان کو سہکار دینا چاہیے, ان کو جتنا سپورٹ اور ان کو تقویت پہنچانی چاہیے, یہ آپ کا دینی اسلامی ایمانی فریضہ ہے. ان کا احسان مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آپ کے لیے گویا تیار کیا اور بیٹھے بٹھائے آپ کو یہ نعمتیں حاصل ہیں. تو اس سلسلے میں آپ سے وہ جس تعاون کے خواہش مند ہوتے ہیں اس تعاون کی طرف بھی خصوصی. اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلے جو جاری ہیں مکاتب کے اور ان مکاتب کو چلانے کے لیے, آپ یہاں جانتے ہیں دنیاوی علوم کے لیے جو لوگ اسکول قائم کرتے ہیں, آج تو یہ اسکول جو ہے یہ دنیاوی علوم ایک گویا کمانے کا ذریعہ, جیسے کہ ہسپتال کمانے کے ذریعے بن چکے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے حالانکہ ڈاکٹری خالص خدمت کے لیے تھی, اسی طرح تعلیمی سلسلے بھی خالص خدمت کی لائنیں تھیں, لیکن اب دنیاوی اعتبار سے وہ گویا بہت بڑے ذرائع بن چکے ہیں گویا پیسوں اور مال کو کمانے کا, اور ہر آدمی جانتا ہے. اور اپنی اولاد کو جب بھیجتا ہے اسکول میں تو وہاں اسکول کی تعلیم کا جو حال ہے وہ جاننے کے باوجود بڑی بڑی فیس بھرتا ہے. غریب آدمی بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح میں اپنی اولاد, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفت میں معمولی, ابھی گزشتہ سال جب مجلس ہوئی تھی تو ہم نے درخواست کی تھی کہ منتظمین جو ہے جو اس وقت مہنگواری کی وجہ سے پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ جیسی ان کو جس معیار کی دینی چاہیے نہیں دے پاتے, اور جو دے رہے ہیں اس میں بھی جو ہے اس کا انتظام کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو فیس کا ایک نظام یہاں پر قائم کیا گیا تھا اور اس کے متعلق درخواست بھی کی گئی تھی. کیونکہ آج ابھی نماز کے بعد یہاں تکمیل حفظ کی مجلس ہے, دعا بھی ہوگی, تمام حضرات اس میں شرکت بھی کریں. تو اسی مناسبت سے میں نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ مدرسے کا کیا رپورٹ ہے گزشتہ جو مجلس ہوئی تھی, بتایا کہ ویسے جن لوگ بات جو مستطیع نہیں ہے ان کے لیے تو باقاعدہ خود منتظمین نے ایسے جو ہے معاونین کھڑے کیے ہیں ڈونر جو ان کے اولاد کی فیس کو ادا کریں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت جن کو دی ہے, ایک چائے آدمی آج پیے گا تو پوری چائے جو ہے خلیل کی چائے آدھی 10 روپئے کی نے پوری جو ہے 20 روپئے کی, ایک پیالی جو روزانہ 20 روپئے کی پیے گا تو مہینے کے اندر اس کے 600, اور یہاں 600 کی تو پوری فیس نہیں ہے, ایک پیالی چائے کے برابر بھی نہیں خرچا, آپ ذرا سوچیے. اور اس کے باوجود ابھی بتایا کہ ویسے جو جن بچوں سے فیس لینی ہے جو صاحب استطاعت ہیں وہ اگر پوری فیس آوے تو 240,000 آنی چاہیے, لیکن آتی ہے 125,000, اور 115,000 تو آتی نہیں, اور یہ اتنے مہینے ہو گئے 5.5 لاکھ کی فیس باقی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ اکبر, یہ چند پیسے ہیں, یعنی یہ مجموعی پورے سال کی فیس جو ہے وہ یا تو 3,000 ہے یا 4,000 یا 4,500, بس ایک معمولی اسکول جو یہاں چلتا ہے اس کی سالانہ فیس 12,000 سے کم نہیں, کم از کم 12,000 وہ لوگ ادا کرتے ہیں, شوق سے ادا کرتے ہیں, اور وہاں سے بچہ کیا لے کر کے آتا ہے ان کو معلوم بھی نہیں, لیکن یہاں تو آپ کچھ تو لیجیے اپنے بچے کو, وہ کلمہ پڑھے گا, سورہ فاتحہ پڑھے گا, آپ کو التحیات سنائے گا, نماز کا طریقہ یہی بچہ کل کو آپ کے لیے یہی سورہ فاتحہ پڑھ کر اسالے ثواب کرے گا, تو یہ ایک سورہ فاتحہ ہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. ایک آدمی کا انتقال ہوا, اللہ امام راضی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے واقعہ, بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے, ایک آدمی کا انتقال ہوا, گنہ گار تھا, اس کی قضا قبر میں عذاب ہو رہا تھا, لیکن انتقال کے وقت اس کی بیوی جو تھی حاملہ تھی, بعد میں اس کو بچہ پیدا ہوا, بچہ بڑا ہوا اور مکتب میں جب گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے اور میں اس کو عذاب دوں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے ہمارے لیے, ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اللہ کے ان بندوں کا تعاون کیا جائے. آپ حضرات سے جو مطالبے کیے جاتے ہیں وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت معمولی چیز, میں نے کہا نہیں ایک چائے کی قیمت بھی نہیں, ایک چائے پوری آپ 20 روپئے کی لیں گے تو 600 روپئے اس میں جاتے ہیں, یہاں تو فیس 600 نہیں ہے, 400, 450 تک ہے بس. اس لیے آپ حضرات اس میں جو ہے بخلت سے کام نہ لیں, اور یہ جو آپ خرچ کریں گے یہ خرچ کرنا بھی آپ کے لیے ثواب سے خالی نہیں, بہت قیمتی ہے. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں, دینار انفقتہ فی سبیل اللہ, ایک روپیہ وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. دینار انفقتہ فی عتقِ رقبتی, ایک روپیہ وہ ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو. دینار تصدقت بھی علی مسکینی, ایک روپیہ وہ ہے جو تم کسی فقیر کے اوپر صدقہ کرتے ہو. ودینار انفقتہ علی اہلک, اور ایک روپیہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. اعظمہا اجرن الذی انفقتہ علی اہلک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روپیہ تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا اس میں سب سے زیادہ تم کو ثواب ہے. دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بھی اتنا ثواب نہیں, غلام آزاد کرنے پر بھی اتنا ثواب نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے میں پیش کر رہا ہوں, اور کسی فقیر کو صدقہ کرنے پر بھی اتنا ثواب نہیں جتنا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں. اب بچوں کی تعلیم پر اگر آپ خرچ کریں گے تو یہ روپیہ کہیں جائے گا نہیں, ارے آپ کے دوسرے خرچ کا کفارہ بن جائے گا. ہم دنیا میں کیسا بے جا خرچ کرتے ہیں, کل کو قیامت میں جب ہمارا نامہ اعمال پیش ہوگا, اس نے اتنے روپے دعوتوں میں خرچ کیے, اتنے روپے جو ہے سیر و تفریح میں خرچ کیے, اتنے روپیہ وہاں اگر یہ آئے گا کہ اتنے روپے بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کیے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کیے ہوئے روپیے آپ کے لیے ان سارے روپیوں کی طرف سے کیا بن جائیں گے, کفارہ بن جائیں گے. بہت بہت عظیم چیز ہے, اس کی طرف تو چونکہ یہ فرض ہے, یہ ثواب کیوں زیادہ ہے اس کی وجہ بھی لکھیے کہ کسی فقیر کو آپ صدقے کے طور پر نہیں ہے نا, یہ نفل کام ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ کیا ہے, نفل کام ہے. کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرو گے وہ, اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اپنے گھر والوں کی ذمہ داری آپ پر کیا ہے, فرض ہے. اور فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہی ہوتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہ حتی ما تجعل فی امراتک, کہ تم جو کچھ بھی اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس پر تم کو اجر عطا فرمائے گا, یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دو گے اس پر بھی ثواب ملے. اپنے اولاد کی خبر لو, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ سلسلے جاری ہیں, اس پر جو خرچے آ رہے ہیں ان خرچہ میں آپ تعاون کا ہاتھ بڑھائیے. آپ کو بار بار فون پر کہا جاتا ہے, اس کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, کل کو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. آج کوئی چندے والا آتا ہے تو ہم 10 روپے دے دیتے ہیں, 10 روپے تو کوئی فقیر بھی لیتا نہیں, اب تو فقیر بھی نہ کہتا ہے, جو ہے اس کو چندے میں 50-100 روپے دیں گے, اور اپنی اولاد کے لیے ہم نہیں دے رہے, مدرسے کو بڑا تعاون نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی غیرت ایمانی کو چیلنج کرنے والی بات ہے. آج سے عہدہ کر لیجئے, یہاں سے یہ طے کر کے جائیے کہ آج تک کی جن لوگوں کی فیس باقی ہے وہ انشاءاللہ پوری ادا کریں گے, اور آئندہ فیس مہینہ پورا ہونے پر نہیں بلکہ مہینہ شروع ہونے پر پیشگی ایڈوانس ادا کرنے کا اہتمام کریں گے. دیکھو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی عمرہ میں, آپ کی روزی میں کیسی برکت دیتے ہیں. ہم لوگ روزی کو بڑھانے کے وظیفے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں, لیکن جو تدبیریں اللہ کی بتلائی ہوئی ہے ان تدبیروں کی طرف توجہ نہیں کرتے. ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کی جائے, اللہ کے ان بندوں کا تعاون کیا جائے جو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے ہماری اولادوں کی تعلیم و تربیت کے اس سلسلے کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور دیکھو یہ جو فیس لیتے ہیں, حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اس سے پوری تنخواہ بھی مکمل نہیں ہو پاتی, دوسرے خرچے تو الگ ہیں, مدرسے کا لائٹ بل, صفائی کا بل, اور ساری چیزیں, اور مدرسین کی دوسری ضرورتوں کے لیے کبھی تعاون کا پیش, وہ تو الگ ہے, وہ تو اور طرح ہے. आपके मैं यूं कहूं कि आपके बच्चों को जो साहिब इस्तेताअत हैं, ताकतवर हैं, मैं ऐलान करूंगा कि फलाने जो है सेठ साहब उनके बच्चे के लिए खाने के लिए मुझे चंदा दो, तो आपकी गैरत गवारा करेंगे, आप एकदम नाराज हो जाएंगे। मैं बाप बन के बैठा हूँ, मेरे बच्चों के खाने के लिए तुम चंदा करते हो, तो वो बच्चों के खाने के लिए चंदा आप गवारा हो और उन्हीं बच्चों की तालीम के लिए चंदा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और भी हो रहा है, इसको आपकी गैरत क्यों गवारा करती है। इसलिए ज़रूरत है कि आप इसका एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए, और ये नमाज के बाद इंशाअल्लाह तकमील हिफ्ज़ की मजलिस भी होगी, दुआ भी होगी, उसमें भी शिरकत करें। अल्लाह हम सब को इस पर अमल का एहतमाम नसीब फरमाए। वाखिर दुआ।